Thank you. کتاب ہے حضرت باری میں لکھتے ہیں کہ قرآن میں لفظی تحریف بھی موجود ہے، تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ انور شاہ کاشمیری نے اپنی کتاب حضرت باری میں لکھا کہ قرآن میں لفظی تحریف موجود ہے، جس طرح کے اہل تشریعوں کا عقیدہ ہے کہ جناب 40 پارے تھے، یہ جناب 10 پارے تھے، تو یا اس کے 10 پارے کو حذف کر دیا گیا، تو یہ یہودیانہ عقیدہ ہے. قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کوئی لفظی تحریف موجود نہیں ہے، بلکہ امت کے اجماع اجماع ہے، قرآن کے یہ وہی کلمات ہیں، وہی الفاظ ہیں جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانے کا حکم دیا اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے جسے صحیفوں میں جمع فرمایا. خیر، قرآن میں جو تحریف، توریت اور انجیل میں جو تحریف کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے معنی کو بھی بدلا کہ نہیں اس سے مراد یہ، نہیں اس سے مراد یہ ہے. تو مراد اور مفاہیم اور تعویلات میں بھی تحریف کی، اس کو بدلا، اور ساتھ میں الفاظ کو بھی انہوں نے گویا کہ بدل دیا. اور بالخصوص جو آیات اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی بشارت، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات عالی، وہ جتنے احکام موجود تھے سب کو انہوں نے بدل دیا اور اس کو گویا کہ تبدیل کر دیا. اور اللہ فرماتا ہے نسو حظ مما ذکروا به، فرمایا کہ وہ بھلا بیٹھے نصیحت کی. اللہ رب العزت فرماتا ہے انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئی تھی، یعنی جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، جو انہیں خوشبختی کی بشارت دی گئی تھی. نسو حظم کہ انہوں نے وہ قسمت کا وہ حصہ بھلا دیا اور اپنی تمام تر وعدے رب کریم کے ساتھ جو بشارتیں تھیں اس کو گویا کہ پسے پشت پھینک دیا. اللہ رب العزت فرماتا اسی بنا پر کہ جب ہماری کتابوں میں انہوں نے تحریف کرنا شروع کر دی اور آیتوں کو بدلنا شروع کر دیا، نبی پاک کی آمد سے متعلق جتنی آیات تھی اس میں انہوں نے تغیر و تبدل کر دیا، سرکار کی صفات حمیدہ سے متعلق جو باتیں تھیں اس کو بدل دیا، حدود سے متعلق جو زنا سے متعلق ہے، چوری سے متعلق ہے، اور گویا کہ تہمت سے متعلق جتنی حدود تھی ان حدود کی آیتوں کو انہوں نے بدل دیا، اور اپنی سہولت کے مطابق کہ ہم اپنا کالا دھندا اور گورکھ دھندا جاری میں رکھیں اور جب کوئی ہم پر گرفت کریں تو ہم کہیں کہ جناب توریت انجیل نے تو اس بات کی اجازت دی ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ انہوں نے اس میں تحریف کرنا شروع کر دیا. رب کریم فرماتا ہے کہ اس کے باوجود یہ تمام معاملات انہوں نے کیے، فرمایا ولا تزال تتلع ولا خائنۃ، کہ محبوب ان کی ہر خیانت کی ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، ان کی جتنی خیانت ہے اور جتنی ان کی گویا کہ بد باطنی ہے ان کی ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے. الا قلیلا منہم، لیکن ہاں ان میں سے کچھ ہیں جو صادق المزاج ہیں، ان میں سے کچھ یہودی ہیں جو منصف المزاج ہیں، ان میں سے کچھ نصارہ ہیں جو مستقیم المزاج ہیں. فرما محبوب ان کو چھوڑ کر، الا سے استثنا کر دیا گیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تحریفوں کی ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے، جن پر ہم نے لعنت کی ہے. الا قلیلا منہم، لیکن کچھ ان میں سے قلیل ایسا طبقہ ہے کہ محبوب وہ ان سے منزہ ہے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے اخبار کے بہت بڑے عالم تھے، یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے، اور ابھی سرکار قبا میں جلوگر تھے. یہ فرماتے ہیں کہ میں کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کھجور توڑ رہا تھا کہ ہمارے قبیلے کا ایک شخص آیا، اس نے سرکار کی صفات بیان کرنا شروع کی، کیونکہ خود بہت بڑے عالم تھے. فرمایا کہ میں اس سے مطلع ہوا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو سننے میں اس طرح مہو ہو گیا کہ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اتنی بلندی پر گویا کہ رکھا ہوا ہوں، میرا ہاتھ میری گرفت سے کھل گیا اور میں زمین پر آ کر گر گیا. کہنے لگے کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے جسم پر درد رہا، اس کے بعد میں فوراً سرکار کے دربار مقدس میں حاضر ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قبا میں ایک صحابی کے گھر میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ کے الفاظ یہ تھے کہ سلام کو پھیلاؤ، یتیموں پر رحم کرو، صلح رحمی کرو، خیانت نہ کرو، بدیانتی نہ کرو، فساد نہ کرو. فرمایا یہ وہ صفات تھے جو تورات کے اندر نبی آخری زمان سے متعلق ذکر کیے گئے. فرمایا یہ کلمات میں نے سنے، اسی وقت میرا دل اور گویا کہ جذبہ حق نے مہر سکوت کو توڑ دیا اور میں سرکار کے قدموں میں حاضر ہو کر مسلمان ہوں. فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے مجھے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یعنی کن یہود قبیلے میں سے تھے، حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے، اور ان کا یہودی وقت میں ان کا نام فسائن تھا، یا حسین پڑھے سواد کے ساتھ، ہا سواد یا نون، جیسا حسن حسین، وہ جو ایک گویا کہ 40 احادیث کا مجموعہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نام کو تبدیل فرمایا اور آپ کا نام عبداللہ رکھا. اور وہ سارا واقعہ جو آپ کے سامنے ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کریم کی ساری قوم کو مدد کیا اور ان کے سامنے پوچھا اور ان سے فرمایا کہ تم دیوار کے پیچھے چھپ جاؤ، میں تمہاری قوم سے گویا کہ مطالبہ کرتا ہوں. قوم سے سرکار نے پوچھا کہ بتاؤ حسین کیسے ہیں، یعنی عبداللہ بن سلام کیسے ہیں؟ کہا ہم ہمارے آقاؤں کے آقا ہیں، ان کے والد بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، وغیرہ وغیرہ جو انہوں نے مبالغہ کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. اور فرمایا سرکار نے کہ وہ جب کچھ بات کرتے ہیں تو وہ کس معیار پر ہوتی ہے؟ تو کہا جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ صداقت اور معیار کے اختتام پر ہوتی ہے، اور بالکل فصل ممیز ہوتی ہے، اور ان کی بات میں کوئی تردد اور تشکیق نہیں ہوتی. سرکار نے حضرت عبداللہ بن سلام سے حکم فرمایا کہ تم باہر آ جاؤ. حضرت عبداللہ بن سلام سرکار کے سامنے آئے اور فرمایا عبداللہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا حضور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ وہی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ نے بشارت دی تھی، حضرت عیسیٰ نے بشارت دی تھی. اب سارا یہودی قبیلہ کہنے لگا یہ بھی جھوٹے، ان کے باپ بھی جھوٹے، یہ کوئی ہمارے بزرگ نہیں ہے، یہ بڑے ظالم تھے، بڑے فاسق تھے، فاجر تھے. یہ کہہ کر وہ نکل گئے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا کہ حضور مجھے یہی امید تھی کہ میری قوم مجھے سچ بولتا ہوا دیکھے گی تو یہی بات کرے گی. تو قرآن نے یہ کہا الا قلیلا منھم، محبوب ہم نے سب پر لانے تھے کی، لیکن کچھ ایسے تھے جو تیری تلاش میں تھے. اور جب تو ان کے سامنے جلوگر ہوا تو وہ آراستہ ہو گئے. ایک اور یہودی عالم، بہت بڑے عالم، مخیرق کے نام سے انہیں یاد کیا گیا ہے تاریخ کے اندر، اور ان کا بڑا حسین واقعہ جنگ احد کے اندر بھی ہے. یہ یہود کے بہت بڑے عالم، تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہ سرکار کی صفات سے آشنا ہو چکے تھے. یہ ایمان کی بحث بات گزر چکی ہے کہ دل کی تصدیق جب تک مقبول نہیں جب تک زبان سے اقرار نہ ہو، ایمان جب تک مقبول نہیں. یہ دل سے مان چکے تھے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہی نبی ہے کہ جس کے بارے میں ہماری سابقہ کتبوں میں اعلان کیا گیا ہے، لیکن یہ کہنے لگے کہ جناب آبائی تعصب کی بنا پر میں حق نہ کہہ سکا، لیکن جب میں نے عہد میں مسلمانوں کی کلی تعداد دیکھی اور سارا مکہ امڑ کر ان کے اوپر آ گیا تو مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اپنے جذبہ حق کا اعلان کرتے ہوئے سارے یہودی عالموں کو ان کے کلیساؤں میں چیلنج کیا، اور میں نے کہا یہ وہی نبی برحق ہیں کہ جس کے بارے میں جن کی نصرت و امداد کے لیے ہمارے نبیوں نے وصیتیں کی ہیں، نکلو اپنے گھروں سے. اور عہد کے اندر جو کافر بت پرست جن کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آج وہ نبی خاتم النبیین کے خلاف جب آ کر جمع ہوئے ہیں تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے عہد کی تجدید کرتے ہوئے، اپنے نبیوں کی بات تعلیم کی تکمیل کرتے ہوئے ان کا ساتھ دے دیں. لیکن یہود ڈر گئے اور بہانہ کرتے رہے، کہنے لگے آج ہفتے کا دن ہے نا، یوم السبت ہے، اور یوم السبت جو ہے وہ ہمارے نزدیک مقدس دن ہے، آج ہم لڑتے نہیں جھگڑا نہیں کرتے. فرمایا کہ تم منحوس ہو، تمہاری قسمتوں میں ایمان نہیں ہے، لیکن مجھ پر حق آشکارا ہو چکا ہے، میں عہد کی طرف جا رہا ہوں جناب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے. اور سیدنا مخیرق یہ روانہ ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، کہا کہ حضور مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے اور میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں. سرکار نے ان کے ایمانی کلمات کو قبول فرمایا، کہا کہ حضور میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، میری یہ امانتیں ہیں، حضور میری یہ وراثتیں ہیں، یہ میری اولاد میں تقسیم فرما دیجئے گا، اور جب میں شہید ہو جاؤں تو میری مغفرت کی دعا رب کریم کی بارگاہ میں کروں. اور یہ فرما کر آپ جنگ احد کے اندر گویا کہ تشریف لے گئے، اور احد کی لڑائی کے اندر بڑی جمع مردی کے ساتھ آپ نے کفار سے مقابلہ کیا، اور جامع شہادت کو آپ نے نوش فرمایا. جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے آ کر سرکار کو یہ خبر دی کہ مخیرق شہید ہو گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا مخیرق خیر الیہود، ارے مخیرق جو تھا وہ یہود میں سب سے بہتر تھا. تو اس لیے قرآن نے فرمایا الا قلیلا منھم، کہ جناب سب یہودیوں پر ہم نے لعنت کی مگر کچھ ان میں ایسے ہیں، کچھ ان میں ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے گویا کہ ہدایت کی طرف لایا، اور ان میں خود وہ مادہ تھا، خود کوشش تھی ان کی کہ وہ حق کو قبول کریں، اور محبوب جب ان کے سامنے جلوگر ہو گیا تو انہوں نے تجھے قبول کر لیا. فرما فاعف عنہم واصفح، محبوب چاہے یہود کے یہ قبیلے ہوں یا پہلے والے، ان کو جو بھی ظلم و ستم ہے اسے معاف کر دو، اور انہیں کچھ نہ کہو، اور ان سے درگزر کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اس لیے کہ اللہ رب العزت احسان کرنے والے، درگزر کرنے والے محسنین کو محبوب رکھتا ہے. اب دیکھیں آپ سیرت کا درس ہم اتوار کے دن دیتے ہیں، ترتیب آپ نے سماعت فرمایا کہ بنو نضیر بنو قریظہ یہ کون سے قبیلے ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ آنے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے سامنے قصید باندھی کہ اب سامنے گویا کہ میٹھے بنتے، پیچھے کفار کے ساتھ سارے راز دیتے. جنگ احزاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ اندر کے سارے راز، کیونکہ جنگ خندق جو لڑی گئی جس کو احزاب کہتے ہیں، صحابہ اکرام نے خندقیں کھو دی، اندر کی بات باہر کافروں کو نہیں پتا تھی کہ اندر کی گلیاں کیا ہے، کہاں سے جا کر حملہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے. یہ یہود جو بنو قریظہ کے تھے، انہوں نے خندق سے ماورا جو کفار نے 30 دن تک حصار کیا تھا، سارے راز ان کو بیچے، ساری باتیں ان سے کی، تو اس کے باوجود رب کریم نے فرمایا کہ محبوب ان سے درگزر کرو، ان کا خاتمہ ہو کر ہی رہے گا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب سرکار مدینہ منورہ تشریف لائے اور میثاق مدینہ تیار ہوا، 32 سے 34 آئین پر مسلمانوں کا سب سے پہلا اسٹیٹ ملک مدینہ منورہ جب ہماری وجود میں آیا، اس کا آئین ترتیب دیا گیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ شے موجود تھی کہ مدینہ میں رہنے والے چاہے یہود ہوں یا مسلمان یا کوئی اور قوم، وہ بحیثیت باشندے کے مسلمان اس کا احترام کریں گے. ٹھیک ہے، یہود اپنے کلیساؤں میں، اپنے عبادت گھروں میں، گرجا گھروں کے اندر عبادتیں کریں، نصارہ کریں، مسلمان اپنی مسجدوں میں کریں، کوئی ایک دوسرے پر لانتان نہیں کرے گا. مطلقاً جمہوریت کی آزادی رہے گی ملک کی بقا کے لیے، ہاں، لیکن اگر ملک کے ساتھ اس کے راز بیچے گئے، غداری کی گئی، ملک کے حاکم کے ساتھ گویا کہ بغاوت کی گئی، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جو باغی کی سزا ہوتی وہ اسے دی جائے گی. 34 سے 32 کے قریب اہداف پر جو میثاق مدینہ تیار ہوا، مدینہ کا آئین تیار ہوا، یہ تلوار کے زور پر تیار نہ ہوا بلکہ سرکار کی شفقت بصیرت نے مدینہ منورہ میں اپنی جڑوں کو اتنا مضبوط کر لیا تھا کہ یہود مرتے کیا نہ کرتے، انہیں دستخط کرنا پڑا کہ ہم آپ کو مدینہ کا والی مانتے ہیں، مدینہ کا حاکم مانتے ہیں، اور انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کا حاکم مانا. اور جس وقت انہوں نے بدر میں مدینہ کے راز بیچے، احد کے اندر مسلمانوں کے راز کو وہاں پہنچایا، خندق میں مسلمانوں کے راز کو پہنچایا، تو جہاں پر یہ فرمایا گیا نا فاعف عنہم واصفح، کہ محبوب انہیں معاف کر دو، علماء نے فرمایا آیت سیف سے اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا، اس آیت جو سورہ توبہ کے اندر ہے کہ مشرکین کو جہاں تم پاؤ قتل کر دو، تو اس آیت جہاد نے اس احکام کو منسوخ کر دیا ہے. اور اس آیت کے تحت کہ جب غزوہ خندق ختم ہوا، حضرت جبریل امین تاریخ میں موجود ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ جاؤ محبوب سے کہو کہ اب تو بت پرستوں سے جہاد ختم ہوا ہے، اب یہود کے خلاف جہاد شروع کریں، اور جا کر بنو قریظہ کے خلاف اپنی تلواریں باہر کریں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت انس کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، جنگ سے فارغ ہونے کے بعد سرکار غسل کر کے باہر نکلے، ابھی آپ کے زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا کہ حضرت جبریل کو سامنے دیکھا کہ وہ جسم پر اسلحہ باندھے ہوا ہے. سرکار نے فرمایا جبریل یہ تلوار یا اسلحہ کیا بات ہے؟ کہا کہ حضور ابھی تو بت پرستوں سے جہاد ختم ہوا ہے، لیکن رب کریم فرماتا ہے کہ وہ بنو قریظہ قبیلہ جو مدینے میں رہتے ہوئے انہوں نے خندق، غزوہ خندق کے اندر مسلمانوں کے سارے راز باہر بیچے 30 دن تک، آخر کافر 30 دن تک رکتا نہیں. سرکار نے جو سیاسی حکمت عملی کے تحت خندق ہی کھلوائی تھی، اس میں یہ تھا کہ 5 سے 6 دن میں کافر بھاگ جائے گا، لیکن 30 دن کے قریب تو کافر رکا، اس کی امید یہ تھی کہ اندر کے راز باہر آئے گا. جناب اب مسلمانوں کے پاس یہ فصیل ختم ہو چکی، اب مسلمانوں کے پاس یہ چیز ختم ہو چکی، اب مسلمانوں کے پاس یہ ہے، یہ مر گیا، یہ ہو گیا، سارے راز وہ باہر گویا کہ بھیج رہے تھے. اور سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، مولا ہماری مدد فرما. اور 30ویں دن ایک تیز آندھی چلی، اور تیز آندھی سے سارے کافروں کے خیمے اور سارے معاملات گویا کہ میڈیا میٹ ہو کر رہ گئے. تو وہ بنو قریظہ یہود کا قبیلہ جس نے راز بیچا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب غسل کر کے باہر تشریف لا رہے ہیں، ابھی آپ کے گویا کہ زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہے، سامنے جبریل امین کہتے ہیں کہ حضور بنو قریظہ سے جنگ کے لیے جانا ہے. سرکار نے فرمایا چلیے. اب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، یہ بڑھاپے میں حضرت انس بن مالک نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرماتے ہیں کہ آج بھی میری آنکھوں میں وہ جنگ کا غلغلہ نظر آتا ہے. آپ کے شاگردوں نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا سرکار تنہا آگے جا رہے تھے اور پیچھے سے تیزی سے دھول مٹی اڑ رہی تھی، تو ہم نے سرکار سے پوچھا کہ حضور یہ پیچھے دھول مٹی کیسی؟ یوں تو اس کو تو یوں لگ رہا ہے جس طرح کہ بہت بڑا لشکر جرار اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کو رونتا ہوا آگے جا رہا ہے، جس سے گویا کہ غد و غبار اڑ رہی ہے. سرکار نے مسکرا کر فرمایا جبریل پوری فوج لے کر میرے پیچھے آ رہے ہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری نظروں کے اندر آج بھی اس گلی سے وہ گرد و غبار جو اڑ رہا ہے اس کا منظر موجود ہے. تو فرمایا الا قلیل منہم، کم یہودی کچھ ایسے ہیں کہ جن کے سامنے حق استوار ہوا، لیکن محبوب فاعف عنہم واصفح، انہیں معاف کر دو، درگزر کر دو. کب تک؟ جب تک یہ احکام دوسرے نازل نہیں ہوئے تھے. ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ رب العزت معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 14 ہے، اس کے اندر نصارہ کا ذکر موجود ہے کہ نصرانیوں سے بھی اللہ رب العزت نے یہی وعدہ لیا تھا کہ جو یہود سے لیا تھا، لیکن یہود گویا کہ اس معاملے سے منحرف ہو گئے. اسی طرح عیسائی بھی اس معاملے سے منحرف ہو گئے، اور انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر گویا کہ سخت قسم کی تحریفیں کرنا شروع کر دی، رد و بدل کرنا شروع کر دیا. بالخصوص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد سے متعلق جو صفات بینات تھی اس کا انکار کرنا شروع کیا. تو رب کریم اشاء فرماتا ہے کہ ہم نے پھر
جیسا انہوں نے کیا تھا ویسی بدبختی اور مشقت ان پر ہم نے تاریخ فرما دی. میں نے جس طرح کے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ آج کے دور میں توریت اور انجیل جو ہے وہ مطلقاً قابل رد نہیں ہے، بلکہ اس میں آج بھی بے شمار آیات ایسی موجود ہیں کہ جس کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت کا ذکر ہے، لیکن یہود اس سے یا نصرانی اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جو بات کی ہے وہ آج بھی اس کتاب میں موجود ہے. میرے ہاتھ میں اس وقت انجیل مقدس ہے، یوحنا پارہ نمبر اس کا 14 ہے، آیت نمبر 16 ہے. اس میں آپ دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں. فرماتے ہیں، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہارا دوسرا مددگار بھیجے گا. میں باپ سے درخواست کروں گا، یہ باپ والی بات تو تحریف کی ہے، کہ وہ تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجے گا کہ جو ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. مسلمین آج یہی عیسائیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ آیت کس بات پر دلالت کرتی ہے. اگر حضرت عیسائی سب سے بڑے مقتدا تھے تو وہ کسی دوسرے مقتدا کی طرف جو اشارہ فرما رہے ہیں کہ میں باپ سے یہ درخواست کروں گا کہ میرے باپ تمہارے پاس دوسرا ایک مقتدا بھیجے گا جو قیامت تک رہتی دنیا تک تمہارا شافع اور مددگار رہے گا. یہ صرف خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. انشاءاللہ آنے والے درس میں وقت ہمارا ابھی تکمیل کی طرف گیا، 4 یا 5 آیتیں مزید آپ کے سامنے یہاں پر میں آپ پیش کروں گا. اسی یوحنا پارہ نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18 کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میرا جانا ضروری ہے، میرا دنیا سے جانا ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا کہ جو اللہ کا فرمان لے کر آنے والا ہے. تو یہ ساری آیت کس بات کی دلیل ہے؟ یہ اسی بات کی دلیل ہے کہ آج بھی انجیل مقدس کے اندر وہ باتیں موجود ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کی ہے. ہاں یہ ہے کہ وہ 5% ہے اور 95% جھوٹ اور اپنی طرف سے تحریفیں، اپنی طرف سے آیتیں بڑھا دی گئی ہیں. اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے ان 5% آیت جو سچی موجود ہے اس کا احترام کرتے ہوئے انہیں اہل کتاب کہہ دیا، انہیں اہل کتاب کہہ دیا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور جس طرح جذبہ و ایقان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن سلام اور حضرت محرق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رضی اللہ عنہ نے حق کو قبول کیا، تو جہاں آج ہم حق کو قبول کرتے ہیں تو مرتے دم تک ہمیں اس حق کے کامل پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہماری اولاد کے لیے بھی اسلام کی زمین کو استوار فرما اور اسلام کے فیضان کو ان کے قلوب میں داخل فرما. اور اس وقت یہود اور نصارہ کی جو گھٹاٹو بادل آج اسلام کے اوپر منڈلا رہے ہیں، مولا کریم خندق اور احد اور بدر کی طرح فضا قائم کرتے ہوئے اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو متحد فرما، یہود و نصارہ کو ذلیل و خوار فرما، اور ان کے حواری اور ان کے مددگار کو بھی اس دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دے. اللہ رب العزت میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.